بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك. سالا سوال کرنا, اردو میں بھی کہتے ہیں سوال کرنا. سالا اس نے سوال کیا, یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا, یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے. کاف جو آخر پہ لگا یہ تو مخاطب کی علامت ہے آپ کو. اے نبی محترم, یہ سب لوگ جو آپ کو سوالات کرتے ہیں, یسألون کا پوچھتے ہیں, ان کا مطلب تھا کے متعلق, اہل اہل یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں کلمہ حلال. یہ چاند جب آغاز میں ہوتا ہے, پہلی تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے اسے حلال کہتے ہیں. حلال کی جمع ہے اہلا. ان چاندوں کے بارے میں پوچھتے, چاند کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے کبھی بڑا ہو جاتا ہے, کبھی یہ حلال بدر بن جاتا ہے پھر غروب ہو جاتا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ قل, اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے, ہی مواقیت للناس والحج. ہی یہ جو چاند ہے اس کا چھوٹا ہو جانا کبھی بڑا ہو جانا یہ وقت کے لیے ہے, وقت کی جمع اوقات. اور میقات کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایک تو حج کے دوران آپ نے سنا ہوگا فلاں جگہ میقات ہے, کسی جگہ پہ داخل ہو جانے کے وقت کو میقات کہتے ہیں. چاہے وہ مقام ہو تو وہ مقام کے اعتبار سے میقات ہوگا, کسی جگہ پہ داخل ہونا ہو کسی وقت پہ داخل ہو تو وہ وقت میقات کہلائے گا. یہ ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں داخل ہونے کے یعنی تاریخوں کے تعین ہے یہ چھوٹا اور بڑا ہونا اور پھر اس کا غروب ہو جانا, اس کا پھر طلوع ہو جانا. والحج, اور خاص طور پہ یہ حج کا موسم بتانے کے لیے کہ اب ذوالقعدہ ہے, اب ذوالحجہ شروع ہو گیا ہے اور حج کے آگے احکام بتانے. اور حج کا یہاں پہ خاص طور پہ جو کہا گیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اگلی آیات کے ساتھ. یسألونک عن الأهلة, لوگ آپ سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں. اس کے ایک معنی یہ بھی پائے جاتے ہیں کہ یسألونک عن الأهلة, نوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. محترم مہینوں سے مراد ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور پھر رجب. یہ وہ حج اور عمرے کے لیے جو مختص کر دیے گئے تھے عصر جاہلیت میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس کو بنایا تو اس کے بعد یہ رواج رہا ہے کہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم اور رجب. ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم یہ تو حج کے مہینے کہلاتے تھے. اس زمانے میں ہر طرح کا خوف سے امن مل جاتا تھا، کوئی حرم کے اندر چیز کو توڑتا بھی نہیں تھا، نقصان بھی نہیں دیتا تھا، عصر جاہلیت میں یہ گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اور عمرہ کرنے کے لیے آزادی تھی اس رجب کے مہینے میں، تو رجب کا مہینہ عمرے کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس کے اندر بھی پوری آزادی تھی، یہ عصر جاہلیت کی بات کر رہا ہوں۔ اسی کو، یہ جو اچھی چیز تھی، اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قائم رکھا۔ میں نے دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، یہ تاریخیں کیسے بدلتی ہیں، اور دوسری بات یہ محرم مہینوں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں۔ دونوں اہل علم نے اس کے اوپر کافی دلائل بھی دیے ہیں۔ یسألونک عن الأهلة، یہ چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، اگر اس سے مراد یہ لیا جائے تو یہ اس لیے ہوا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کی جاہلیت ایک جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے یہ آج تک آیت قائم ہے۔ اور وہ یہ رویہ تھا جاہلیت کے اندر کفار کا، چاند کی فلاں تاریخ کو اگر کوئی پیدا ہو جائے تو بڑا خوش نصیب ہے، اور فلاں تاریخ کو پیدا ہو جائے تو بڑا منحوس ہے، فلاں تاریخ کو اگر سفر کریں گے تو بڑا خوش آئند ہوگا، اور فلاں تاریخ کو سفر کریں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، منحوس ہو جائے گا۔ کاروبار فلاں جگہ کریں گے، فلاں تاریخ کو کریں گے تو اس وقت برکتیں پڑ جائیں گی، بڑا فائدہ ہو جائے گا، اور فلاں طریق کو کریں گے منوسط چھا جائے گی، کاروبار ناکام ہو جائے گا۔ عصر جاہلیت کے اندر وہ اس قدر ڈوب گئے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کو ماننے کے باوجود، یہ مسلمان تھے جن کو بات کہی جا رہی ہے، پوچھنے والے بھی مسلمان تھے، علاقے کا ماحول اور ان کے پچھلے ابواؤ اجداد یہ کرتے آ رہے تھے کہ اس بات کو جاننے کے باوجود کہ شر اور خیر دونوں اللہ کے ہاتھ میں، یہ جاننے کے باوجود میرا نفع اور میرا نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ منوسیت جو ہوتی ہے وہ وقت کے اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ گھڑیاں منحوس ہوتی ہیں اور کچھ گھڑیاں خوش نصیب ہوتی ہیں، بالکل آج کی جاہلیت کی طرح ایک دوسرے سے پوچھتی پھرتی ہیں لڑکیاں خاص طور پہ، تمہارا سٹار کون سا ہے، اس سٹار کے بارے میں نجومیوں نے کچھ باتیں بتا دی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا یہ سٹار ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس سے تو میری دوستی ہو سکتی ہے اور اس سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا شادی کی تاریخ رکھنی ہے، آج کیا تاریخ ہے، نہیں یہ تو 9 پہ پورا نہیں اترتی، یہ 3 کے ساتھ تقسیم کرنے سے یہ تو اس کا جواب غلط ہو جاتا ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے، نام یہ ہے، تمہارے نام کے 4 حروف بنتے ہیں تو یہ تاریخ بھی 4 بننی چاہیے، 3 بن گئی ہے لہذا منحوس ہے۔ اس جاہلیت اور اس جاہلیت میں کوئی فرق ہے؟ میں نے ایسی عورتوں کا نام لے لیا آپ کا دل رکھنے کے لیے، ورنہ مرد بھی اخبار پڑھتا تو پہلے دیکھتا کہ میرا آج برج کون سا ہے، اخباروں کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ میں آج کا دن میرا کیسا گزرے گا، یہی پڑھتے ہیں جی۔ اس جاہلیت اور اس جاہلیت میں کوئی فرق ہے؟ یسألونک عن الأهلة، لوگوں دین رسموں کا نام نہیں، رواجوں کا نام نہیں، ابا ایسا کرتے تھے، دین اس کا نام نہیں، دین تو اس کا نام ہے، میرے پیارے رسول نے کیا فرمایا، دین تو اس بات کا نام ہے میرے اللہ نے کیا کہا ہے، اور بلکہ میرے رسول بھی وہ کہتے ہیں جو میرے اللہ کہتے ہیں، وہ تو اپنے پاس سے کچھ کہتے ہی نہیں. دین دینے کا اختیار تو صرف ایک کو ہے. وہ دین تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، کرینا اور سلیقہ، اور ہم نے سمجھ لیا نماز، روزہ، زکات، حج کر لیا، یہ تو دین ہو گیا، اور باقی باتیں تو ہم نے نجومیوں سے پوچھنی ہے. آپ کی تو بات نہیں میں کرتا، آپ تو ماشاءاللہ سردی میں یہاں بیٹھے ہوئے، آپ پر تذکرہ نہیں کر رہا، ورنہ لاہوری تو بھاٹی میں جا کے طوطے سے بھی اپنی قسمت پوچھا تھا. جس کی اپنی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے ملنگ وہ ننگ دہنگ، اس سے جا کے پوچھتا ہے میری قسمت کب بنے گی. یہ منحوسیت کسی وقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ سارے لمحے سعادت کے ہیں. اگر تمہارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے اور سارے لمحے منحوس ہے تمہارے لیے اگر اس کی معصیت میں گزر گیا ہے. یہ نفع نقصان کی باتیں نہیں ہوتی. جب گردن پہ تلوار چل رہی تھی امام عالی مقام کے، 72 افراد شہید ہو چکے تھے، لاشیں تڑپ رہی تھیں، وہ لمحہ بھی سعادت کا تھا کہ اس کی راہ میں جگ گئے ہزار. مسلمانوں کا سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ لمحوں سے اور وقتوں سے اور جگہ سے کالی بلی گزر گئی ہے، واپس آ جائے اب تو رستہ خراب ہو گیا. وہ کالی بلی نہیں گزری، تیرے کالے خیالات گزر گئے. یہ روشن دین قوم پرستی کا قائل نہیں ہے، یہ روشن دین واضح دین ابہام نہیں کہتا، یقین کی بات کرتا ہے. اور یقین یہ ہے کہ ہر لمحہ سعادت کا اگر اس کی اطاعت میں گزر جائے، اور ہر لمحہ منوسیت کا اگر اس کی معصیت میں گزر جائے. یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہم نے جغرافیائی حوالوں سے صرف تاریخوں کے تعین کے لیے ان کو چھوٹا اور بڑا کرتے ہیں، زمین کو گھماتے ہیں، اپنے حکم سے گھماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون سا وقت ٹھیک ہے، کون سا وقت جو ہے وہ اگلا مثال شروع ہو گیا ہے، اگلا دن شروع ہو گیا ہے، رمضان کب شروع ہونا ہے، حج کب شروع ہونا ہے، اللہ کی یہ عبادات کن دنوں میں کرنی ہے، کون سے مہینے جو انہوں نے محرم کر رکھے ہیں جن کے اندر کسی کو کوئی اذان نہیں پہنچایا جا سکتا حرم کے اندر. رہتا کہ یہ تاریخوں سے، جگہ سے کوا اڑ گیا ہے، بلی گزر گئی ہے، یہ ہندوانہ، کافرانہ، مشرکانہ رسوم ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اور عجیب بات یہ ہے، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اپنے دین کے اعتبار سے قریب جب ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو جب مذہبی کہتا ہے، وہ نحوست ان تاریخوں سے لیتا ہے، ان جگہوں سے لیتا ہے جس کو اس کے اباؤ اجداد نے کبھی تذکرہ کیا تھا. اس میں پاکستانی اور پاکستانی نہ ہونے کا بھی کوئی فرق نہیں. جس طرح آپ کے ہاں کالی بلی آگے سے گزر جائے تو لوگ منحوست سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح یورپ اور امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. یہ ایک سوچ کا انداز ہے. دین تو زندگی گزارنے کے طریقے، کرینے، سلیقوں کو کہتے ہیں، رسموں کا نام نہیں. عبادات جس کا نام ہے وہ نماز، روزہ، زکات اور حج کا نام نہیں ہے. نماز، روزہ، زکات اور حج نے انہوں نے اصل عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اس لیے محمد رسول اللہ نے اس کے لیے مناسک عبادت کا کلمہ استعمال فرمایا ہے. یہ طریقے ہیں، منسک کہتے ہیں طریقے کو، یہ طریقے سکھانے کے لیے ہے کہ اصل عبادت کیا ہے. اس کے لیے نماز روزے تک محدود نہ ہو جانا، نماز جس بات کے لیے ہمیں اٹھاتی ہے جس بڑی عبادت کے لیے تیار کرتی ہے وہ کام بھی کرنا. نماز پڑھو اور کٹھے ہو کر رہنا ہے یہ اس نے سکھایا ہے تو پھر الگ الگ رہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا سب بندی کرنا ہے, سب کے اندر ذرا ٹیڑھ آ جائے. محمد رسول اللہ نے کہا دلوں کے اندر ٹیڑھ آ جاتا ہے. تو ہماری کہیں پر سب بندی ہے؟ یہ سکھو کرنا یہ عبادت ہے. لائن سیدھی رکھنا. خدا لکھتی کہیے کہ ہم لائنیں کبھی بناتے؟ یہ عبادت ہے لائن بنا کر اپنا سودا سلف بھی لینا, اپنی باری پہ لینا. نماز نے یہ سکھایا تھا. جو اصل کام ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے جب جانا ہے تو امام کے پیچھے جو کھڑا ہوگا اس کا سب سے بڑا درجہ, جو اس سے کم جو دائیں طرف آیا ہے اس سے کم, اور جو بائیں طرف آیا ہے وہ اس سے کم, پھر دائیں پھر بائیں. اس طرح رسول اللہ نے ترتیب بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس کا اتنا اجر ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا. اگر میں تمہیں بتا دوں تم آپس میں جھگڑنے لگو, اتنا اجر ہے اس کا. لیکن کہا کہ جو پہلے آئے پہلے جگہ پائے. تو گویا نماز نے سکھانا تھا کہ میرٹ سسٹم قائم کرنا ہے. یہ اٹھک بیٹھک کر کے آ جائے اور میرٹ کی دھجیاں اڑا دے. نہیں, نماز نہیں ہوئی, اس کو قائم کرنا تھا. وہ مناسک عبادت ہے. اصل عبادت کی تیاری کی کروائی جا رہی ہے. رسموں کو اپنا دین مت سمجھ لینا. اس لیے یہاں پہ اگلا جملہ پھر کہا ہے, واؤ کے ساتھ جملہ الگ نہیں کیا, نئی آیت نہیں ہے یہ. اسی کے ساتھ واؤ لگا کر اگلا جملہ کہا ہے, وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْتَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. لَيْسَ لَيْسَ کہتے ہیں نہیں ہے, جس طرح لا ہم استعمال کرتے ہیں نہیں کے لیے. لا جواب, اس کا جواب نہیں ہے. عرب اس طرح لیسا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, نہیں ہے. البرا, بر بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نیکی کے لیے, لیکن الف لام ساتھ لگا ہوا ہے. اصل بر وہ جو اللہ کے ہاں معتبر ہے نیکی, وہ نیکی جو اللہ کے ہاں معتبر ہے وہ اصل نیکی یہ نہیں ہے. بِأَن کے ان تا تو آتا یاتی, آنا اردو میں بھی کہتے ہیں, آتا وہ آیا, تاتی کہ تم آؤ, تے تم کے لیے شروع میں لگ گیا ہے. انتا تو اور واؤ الف جمع کی علامت ہے. البیوتا اپنے گھروں میں, الف لام خاص کرنے کے لیے آ گیا, وہ آنے والے کا اپنا گھر. انتا تو البیوتا بیت کی جمع ہے, بیوت بیت کہتے ہیں گھر کو. تات البیوتا من ظہورہا, من سے ظہور کہتے ہیں, زہر کہتے ہیں پیچھے کو, کمر کو بھی زہر کہتے ہیں. ظہورہا اس کے پیچھے سے, پیچھے سے آؤ, یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر, لیکن نیکی تو یہ ہے, من تقوا, جس نے تقوا اختیار کر لیا. دیکھیے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے دروازوں سے آؤ. نیکی یہ ہے بے شک سامنے والے دروازوں سے آؤ, لیکن نیکی یہ ہے کہ تم تقوی کی روش کو اپنا لو. راوت البیوت من ابوابها, اور آؤ اپنے گھروں میں, من سے ابوابها ان کے دروازوں سے, پچھلی دیواریں پھلانگ کر یا کھڑکیاں بنا کر اس میں سے آنے کے لیے رستے نہ بناؤ, بلکہ اپنے صحیح جو دروازے انہیں سے آؤ. واتقوا اللہ, بس اللہ سے ڈرو, یہ ہے کام. لعلکم تفلحون, لعلکم تاکہ, تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ آیت نمبر 88 ہے, اور آیت نمبر 177 کے اندر بھی اسی طرح کی بات کہی گئی, وہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. اعوذ باللہ السمیع العلیم, لیس البر ان تولوا وجوہکم, ये नेकी नहीं है कि अंतवल्लू के तुम फेर लो मुंह वजूहकुम, अपने चेहरों को फेर लो क़िबला अल-मशरिकी वल-मग़रिब, मशरक की तरफ या मगरब की तरफ। ये नेकी नहीं है कि मैंने मगरब की तरफ मुंह किया या मशरक की, इस पर झगड़ते हो। यहूद की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों का यही झगड़ा था ना कि हमने इस तरफ मुंह करना, वो कहते इस तरफ मुंह करो, वो कहते मशरक और मगरब की बात नहीं है, शमाल और जुनूब की बात नहीं है, मुंह खाना काबा ही की तरफ करके नमाज पढ़ेंगे, लेकिन इसका नाम नेकी नहीं है। वलेकिन बिर्रा, लेकिन असल नेकी किया है, मन आमन बिल्लाह वल यौम आखिर व मलाइकाती व कुतुबही व नबीयीना व अतल माल अला हुब्बिही व ज़ुल क़ुरबा वल यताम वल मसाकीन व इब्न सबील व सआइलीन फिर रिक़ाब व अक़ाम अस-सलात व आत अज़-ज़कात वल मूफून बिअहदिहिम इज़ा अहदु व सबिरीन फिल बअसा व दर्रा हीन अल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये नेकी नहीं है कि मशरक और मगरब की तरफ मुंह कर, रस्मों और रवाजों का नाम नेकी नहीं हुआ कर। नेकी तो उसके अंदर की वो रूह है जिसकी वजह से कर, जिसका इजहार तुम्हारे साथ ये हो कि तुमने अगर मशरक या मगरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है तो बोलो असल में तुम ईमान लाए हो अल्लाह का। ईमान ही नहीं लाए तो मुंह मशरक की तरफ करो या मगरब की तरफ। और ईमान तो यह है कि हर काम करने से पहले पता है कि ये मेरा अल्लाह है और इसने जिंदगी गुजारने का तरीका और करीना और सलीका सिखाना है, तो उससे पूछो कि बताइए कि ये काम करूं कि ना करूं, इसको तकवा कहते हैं। फिर इसका इजहार भी तुमसे होना चाहिए, जिसको अल्लाह कह दे कि ये मैं कहता हूं ऐसा करो मैं खुश हो जाऊंगा, और मैं कहता हूं ऐसा ना करो मैं वरना नाराज हो जाऊंगा तुम्हें सजा दे दूंगा, उससे डरते हुए फिर उन कामों को छोड़ना है जिनको मना कर दिया है और वो काम करने हैं मिसके के करने का हुक्म दे दिया। यह है असल में नेकी, वरना नमाज की हालत में आप खड़े हैं तो आपको कहा गया कि ये काबा है तो काबा ही की तरफ मुंह करके नमाज पढ़नी है। हमारी मसाजिद में लड़ाई हो जाती है ना कि जी मुंह से एंज करने से जरा तू एंज कर ले, जरा को ऐसा कर ले, अगर इस बुनियाद पर देखोगे वो तो एक इशारिया का करोड़वा हिस्सा भी जरा सी डाइवर्शन हो जाए तो जो इंजीनियर बैठे हुए उनसे पूछे ये मामला कहां तक जाएगा, काबे के अंदर बिलों का मसला पैदा हो जाएगा। नहीं, तुमने मशरक की तरफ कर लिया, खाना काबा की तरफ कर लिया, बस काफी हो गया, इतना जरूरी था ये तुमने कर लिया, लेकिन इसके अंदर हमने नेकी नहीं रखी। नेकी तो हमने इसमें रखी हुई है कि फिर क्या ईमान लाए हो, जो कहते हो वो करते हो। कुछ लोग वो नेक काम भी करते हैं, क्या ये काम जो नेक करते हो आखिरत की यकीन के साथ कर रहे हो कि आखिरत आनी है, उसके अंदर जवाब देना है, उसके अंदर मुझे या इनाम मिलना है या मुझे सजा मिलनी, कैस बुनियाद पे करते हो, कैस बुनियाद पे करते हो कि मलाइका ने जो पैगाम पहुंचाया वो बिल्कुल ठीक है, नबियों की सारी बातों को क्या तुमने तस्लीम कर लिया है, क्योंकि वो तो अपने पास से कुछ नहीं कहते, क्या उनके कहने वाले तरीकों के मुताबिक अपना माल गरीबों के लिए लगाते हो, मुसाफिरों के लिए लगाते हो, वो जो दियत की वजह से फंसे हुए हैं जिनकी जानों लोगों ने कब्जे में कर रखी है या जिनको कैद कर रखा है, या वो लोग जो कि अपने माल न देने की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं, क्या उनको आजाद करवाने की कोशिश की है तुमने, नमाज में नमाज पढ़ते जा रहे हो और मजलूम बेचारा चीखता जा रहा है, वो नमाजें नहीं है तुम्हारी। जब उसके साथ ये काम करते हो और फिर इसमें तुम्हें तकलीफें आएंगी तो मुश्किल के वक्त तकलीफों के वक्त तुमने सब्र से काम लेना है, लेकिन तकलीफों से घबराना नहीं है कि मामला तो उसका था मैं क्यों तकलीफ में पढ़ूं। हमसाय के लिए गवाही देने के लिए जाना पड़ जाए तो नमाज पे नमाज पढ़े, मेरी नमाज का वक्त है, मैंने नहीं जाना तुम्हारे लिए गवाही देना। अल्लाह करे जिसने शहादत को छुपाया उसने ईमान को छुपा दिया। तुम कहते हो मैं तो फलाने की करने लगा हूं, नहीं, वो रस्मों का नाम, वो जाहिर का नाम नहीं है, वो जाहिर करना है, लेकिन जाहिर ने जो अंदर बातन में तब्दीली लानी है, असल तब्दीली तो वो है। مگر حق اور باطل کی جب جنگ ہو پھر صبر کے ساتھ، یہ لازمی ہونی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بندہ ویسے حکمت کے ساتھ چلے نا تو جنگ سے بچا جا سکتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ، یہ بنیاد پرست قسم کے لوگ، یہ دکیانوسی قسم کے لوگ، یہ مولوی قسم کے لوگ، یہ بڑے ریجڈ ہوتے ہیں، یہ اڑ جاتے ہیں اور اس لیے فساد ہوتا ہے. ورنہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے. کائنات کے اندر محمد رسول اللہ سے زیادہ کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟ اور جس کے پیچھے اللہ جل شان ہوں لمحہ لمحہ کی ہدایت دینے والے ہیں. انہوں نے تو پہلی ہی جب دعوت دی تھی حکمت کے ساتھ دی تھی تو لوگوں نے تو تبن لگ کہا تھا تو برباد ہو، لوگوں نے تو پتھر مارے تھے، لوگوں نے تو گھر سے نکالا تھا. میں نے یہ وہ جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا اس کو صرف یاد کروایا ہے، یاد کروا کے دوبارہ میں آپ کو اپنی آج کی آیت پہ لے کر آ رہا ہوں. وَلَيْسَ الْبِرَّ، یہ ہرگز نیکی نہیں ہے. بِأَنْتَاتُ الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو ان کی پچھواڑیوں سے، پیچھے سے داخل ہو، یہ نیکی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم نے تقوی کی روش کو اپنانا ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور اپنے گھروں میں آؤ اپنے دروازوں کے ذریعے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو، پیچھے سے آنے اور سامنے والے دروازوں سے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تم پچھلے دروازوں سے بھی آؤ اور اگلے دروازوں سے بھی آؤ وہ غلط ہے، تم صحیح طریقے سے معروف طریقہ اختیار کرو. لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ عربوں کے ہاں ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ ہم تو گناہگار ہیں، جب نیکی کر لیں گے حج مکمل ہو جائے گا. آج بھی ہمارا وہی کنسیپٹ ہے کہ نیکی کر لیں گے حج کر لیں گے. تو محمد رسول اللہ نے کہا ہے کہ حج کر لینے کے بعد بندہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. عرب کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ حج تو ابھی اگر مکمل نہیں ہوا تو جس گھر سے گناہوں کا بوجھ لے کر نکلے تھے اس میں تو اب پاک ہو کے داخل ہونا ہے، لیکن گھر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی. مشرکوں نے اپنے گھر میں اب جانا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے گھر میں کوئی چیز لینے جانا ہے، تو اپنے سیدھے دروازوں سے نہیں جاتے تھے کہ اب اس دروازے سے تو پاک ہو کر ہی آئیں گے جب حج مکمل ہو جائے گا. تو پچھلے دروازے بناتے، پچھلی کھڑکیاں نکالتے، دیواریں پھلانگ پھلانگ کر آتے. کہا کہ یہ تقوی کے جھوٹے انداز اللہ کو پسند نہیں ہے. تم اپنے گھر میں ہی آؤ لیکن تقوی کی روش کو اپنا لو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں اس کی نیکی دے گا. ایمان لے آئے ہو، ایمان تو لائے نہیں ہو، میرے رسول کو تو مانتے نہیں ہو، اور تقوی کا تمہارا یہ زوم کہ دیوار ہم نیک ہو کر گھر میں داخل ہوں گے، اور ابھی تک چونکہ پاک نہیں ہوئے اس لیے پچھلی دیواروں سے آئیں. یہ چار جو سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے، آپ نے اس کی نیکی کا خیال نہیں دیکھا آپ ہی کے گھر کے اندر، کہ وہ آپ کے اندر رہتے ہوئے، گھر کے اندر رہتے ہوئے جو تہجد پڑھتا ہے خاص طور پہ، غیبت کرتا جا رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں بھی کہتا جا رہا ہے فلاں تو مسلمان ہی نہیں نماز میں لیٹ آتا ہے. اس کو اپنی نمازوں کا کچھ زوم ہو گیا ہے. بالکل یہی صورتحال ان کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے متقی. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان مشرکوں نے نیکی کے حوالے سے کیا کرنا شروع کر دیا تھا. خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کے کرتے. کیوں؟ کہ لباس زینت ہے، اور اللہ کے دربار میں جانا ہے اپنی ساری زینتیں اتار کر جانا ہے، فقیر بن کے جانا ہے. تو لباس کا اگر دھجی بھی رہ گئی، کوئی چھوٹا سا کپڑا بھی رہ گیا، تو اس کے مطلب زینت کا کچھ حصہ رہ گیا ہے. ان کی ربانیت یہ کہتی تھی کہ بالکل ننگے ہو کے جاؤ. اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں. लिबास तो हम कहते हैं लिबास अपनी छुपाने वाली चीजों को छुपा कर आओ, हम कहते हैं कि ये लिबास पहन कर आओ, तुम अपनी मर्जी से नया चीज शुरू कर दी, उन रस्मों का नाम नहीं है। अब आप देखिए कि जो हमारे यहां भी बड़ा नेक बनता है वो एक टांग पे खड़े होके कुरान जी पढ़ना शुरू कर देता है, वो तस्बीहात शुरू कर देता है एक टांग पे खड़ा होकर, वो अपने आप को तकलीफ में डाल के ये समझता है कि मैं बड़ा अल्लाह वाला बन गया हूं। अल्लाह कहता है ये नेकी है ही नहीं, जिस तरह मैंने कहा है जिस तरह मेरे रसूल ने करके दिखाया है, नेकी तो वो है दूसरे को हम नेकी नहीं मानते, क्यों करते हो ऐसे। हां ये काम जो कहे हैं ये तुमने ऐसे ही करने हैं लेकिन मेरे कहने पे करना। खुदा रखती कहिए कोई पांच वक्त की नमाज तो ना पढ़ता हो, इशराक जरूर पढ़े, यानी पांच वक्त की नमाज ना पढ़े इशराक पढ़े। पूछा क्यों इशराक पढ़ते हो, ये कोई कुछ साल पहले का वाक्य है, एक दोस्त वो नमाजें तो नहीं पढ़ता था लेकिन इशराक बड़ी पढ़ता। मैंने कहा तुम इशराक क्यों पढ़ते हो, कहें बाबा जी ने बताया है कि इशराक पढ़ने से कारोबार में बरकत आती। अब मुझे बताइए नमाज तो अल्लाह की है, इशराक पढ़ना तो बड़ा सवाब का काम है, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह के हुक्म पर उसकी पांच नमाजें तो नहीं पढ़ी लेकिन इशराक जो उसके अल्लाह ने फर्ज ही नहीं की, वो एक बाबा जी के कहने में अपने ऊपर फर्ज करता है, और नीयत ये अल्लाह नहीं आखिरत नहीं अजर और सवाब नहीं, मेरे टके ज्यादा हो जाएंगे उसको अजर मिलेगा, क्या नेकी है वो, क्या है नेकी वो। खुद जीना तो कुमिंदा कुल्ला मस्जिद, हर मस्जिद के अंदर हर नमाज के लिए आओ तो पूरी जीनत से आओ। हमारी मस्जिद में इस पर लड़ाई हो जाती है कि तूने सर के ऊपर टोपी क्यों नहीं रखी, इस बात पे लड़ पड़ते हैं तूने टोपी क्यों नहीं रखी, क्या अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है या अल्लाह ने हुक्म दिया कि टोपी रखो। ना अल्लाह ने कहा ना उसके रसूल ने कहा, कहां से ले आए। और फिर वो मस्जिद के अंदर रखी हुई वो खजूर के पत्ते की बनी हुई टोपियां या प्लास्टिक की बनी हुई वो टोपियां जिसके अंदर लोगों के सर के तेल लगने की वजह से और मिट्टी लगने से काला अंदर बदबू वाला हिस्सा बन चुका हुआ है, उसको लाजमन रखते हैं। अल्लाह अल्लाह ने कहा कि वो हलाल चीज प्याज लहसुन वो खाकर भी हमारी मसाजिद में ना आना कि मुझे बू आती है, वो बदबूदार रखते हैं इसलिए कि उनके बुजुर्गों ने यह कहा है कि सर को ढांपना जरूरी है। और फिर जब अल्लाह से हटकर कोई आदमी काम करता है ना तो एक बात पे टिक नहीं सकता। अब ये कहते हैं कि इसको रखो और फिर इस बात पे भी जकड़ते हैं इसने टोपी पहननी है और इसने वो अमामा पहनना है, अमामे पहनने वाला फिर इस बात पे लड़ता है इसने अमामा सुरख पहनना है, इसने वो ब्राउन रंग का पहनना है, इसने अमामा सब्ज रंग का पहनना है, इसने अमामा सफेद रंग का पहनना है, इसने अमामा काले रंग का पहनना है, कौन सा पहनना है। जब अल्लाह से हटकर करोगे तो लोगों ये नेकी नहीं है, तब अल्लाह ने तुम्हें कहा था सफेद पहनना और सब्ज पहनना और तुम ब्राउन पहनना और तुम काले पहनना, कब अल्लाह ने कहा था। ये तो तुम्हारे दिल की मर्जी है, अल्लाह ने ना काले से मना किया है ना ब्राउन से मना किया, ना सबज से मना किया ना सफेद से मना किया, वो तुम्हारा जो जी चाहता वो करो, लेकिन तुम कहो कि जो ये करेगा वो मुत्तकी होगा, नहीं लोग मुत्तकी कहते उसको है जो अल्लाह कहते हैं वो करता है, जिसे अल्लाह मना कर देते उससे बाज आ जाता है, और जो अपने तौर पर खुद शरीयत बनाने लग जाए कि नमाज होगी तब जब तुम मेरे कहने के मुताबिक करोगे, उसने तो खुद अपने आप को अल्लाह बनाने की कोशिश की। यह इस्तेहकाक तो अल्लाह का था, यह नेकी नहीं है लोगों, नेकी यह है कि अल्लाह से डरते हुए अल्लाह ही से पूछना है, क्योंकि तकवे की तारीफ मैंने बताई है, हर काम करने से पहले अल्लाह उसके रसूल से पूछे इंसान कि अल्लाह यह काम कर लूं या ना करूं, अल्लाह कहे ये काम कर लो, जी ना चाहता हो घर के रस्म रिवाज कहते हो कि ऐसा ना करो,
دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہو ایسا نہ کرو، لیکن اللہ کہتے ہیں کر لو. جو آدمی یہ کہے کہ چونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کر لو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اسی کا ڈر اور اس کا پیار چاہیے، میں تو وہ کروں گا جو میرا اللہ کہتا ہے، اور جس سے انہوں نے منع کر دیا ہے میں وہ نہیں کام کروں گا، چاہے ساری دنیا کہے، میرا جی بھی چاہے کہ میں ایسا کام کروں، لیکن میرے گھر والے بھی کہیں کہ ایسا کرو، میرا اللہ کہتا ہے نہ کرو، میں نہیں کروں گا. اس روش کا نام تقوا ہے. یہ ہے نیکی. تم کدھر بھاگتے پھرتے ہو؟ ٹکرے مارنے کا نام نیکی نہیں ہے. اس کے حضور جھک جانے کا نام، اس کی اطاعت کر لینے کا نام، یہ نیکی ہے. میں نے یہ نہیں کہا جھکنا نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا سجدے نہیں کرنے، یہ کام تو لازمن کرنے ہیں، لیکن ان کا نام نیکی نہیں ہے. نیکی تو اس بنیاد پہ کہ تمہارے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے اور اندر کا غرور اور تکبر ٹوٹ جائے، اور تمہارے سجدوں نے اگر تمہیں غرور دیا ہے تو وہ سجدہ نیکی پھر نہیں رہا. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. گویا تقوی والوں کے لیے اللہ نے ضمانت دے دی کہ وہ فلاح پائیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. گندم مہنگی ہو گئی، سوچ کا انداز، نیکی کا انداز کیا ہے، کس وقت کیا کام کرنا. پیٹرول، گیس مہنگی کم ختم ہوتی جا رہی. حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. خود پاکستان ایک سوالیہ نشان بن گیا. ایک سوچ یہ ہے کہ ایران سے معاہدہ تو ہو رہا ہے گیس کا، کوئی بات نہیں، اب اگر گیس کم ہے، ہمارے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تو سال ڈیڑھ سال لگے گا، معاہدہ ہو جائے گا، پائپ لائن بچ جائے گی، پونے دو سال کے اندر اندر وہ گیس پاکستان میں پہنچ جائے گی. اچھا، ملکی حالات، معاش اور خود اس کی سالمیت کو سوالیہ نشان ہو گیا ہے. تو ہم گلوبل ویلیج میں رہتے ہیں، اگر ہمسایوں سے اچھے تعلقات کر لیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں اور ہم ان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ رہنے لگ جائیں، اور چونکہ ہر گاؤں کا ایک چودھری ہوتا ہے، اس گلوبل ویلیج کے اندر اس کا چودھری امریکہ ہے، ہم اس کی چدراہٹ کو تسلیم کر لیں، ورنہ عقل کی بات ہے، چودھری کو چودھری نہ مانو گے وہ گاؤں میں نہیں رہنے دیتا، وہ ہمیں بھی گاؤں میں نہیں رہنے دیتا، تو ہم اس طرح کریں کہ چودھری کی چدراہٹ کو تسلیم کر لیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. اس گراؤنڈ ریالٹی کو ہم مان لیں کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس قوت ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ایک سوچ کا انداز یہ ہے، ایک سوچ کا انداز یہ ہے، اوہو گندم بھی مہنگی اس ملک کے اندر جس کے پنجاب کو سونے کی چڑیا لوگ کہتے تھے، جس سے لوگ اپنی فوجیں پالتے تھے، وہ اپنے اہل کو گندم دینے سے انکار گیا، 32 روپے کلو گندم. کیا ہو گیا ہے؟ زمین کے اندر سے اللہ نے ہمارے لیے گیس رکھی، وہ گیس ختم ہو گئی. کیوں؟ سوچ کا انداز کہتا ہے کہ تمہارے پورے دین کا بتانے والے محمد رسول اللہ ہیں، اور دین تو زندگی گزارنے کے طریقے کریمے اور سلیقے کا نام، تو یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے پوچھیں تو صحیح، اللہ سے، اس کے رسول سے پوچھیں یہ کیا ہو گیا ہے. تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ملتی ہے, آپ کی حدیث مبارک ہے, کہ اگر بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنا لیں گے تو زمین اور آسمان اپنے خزانے روک لیں گے. میرے آقا کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو زمین اور آسمان نے خزانے روک لیے. زمین اور آسمان نے ہمارے خزانے روک لیے. قرآن حکیم کا قانون نہیں لاگو, نہ گھروں کے اندر, نہ فرد کی زندگی کے اندر, نہ معاشرے اور سوسائٹی کی زندگی کے اندر, کسی جگہ نہیں ہے. ہم نے اس سے اعراض برتا ہے. اور قرآن حکیم نے کہا من ارادہ عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, فإن له معیشة ضنکا, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. قرآن حکیم کی اور محمد رسول اللہ کی بات پہنچائی. کوئی بات سمجھ آئی؟ کہ جب پتا چل جائے کہ اصل خرابی کہاں ہے, اس خرابی کو اگر ٹھیک کر لیں تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو فسق و فجور کے مقابلے پہ کلمہ تقویٰ ہے. اس تقوی کی روش کو اپنا لو گے تو فلاح پا لو گے. ذرا میرے اللہ کا وعدہ سنیے, بستی کے لوگ تقوی کی روش کو اپناتے تو آسمان ان پر ہن برساتا اور زمین ان کے لیے سونا اگلتی. لعلکم تفلحون. خدا لکھتی کہیے کہ ہم اللہ سے تقوی اختیار کر لیں, ان سے ڈر کر ان کی محبت کی وجہ سے وہ کام کرنے لگ جائیں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہوتا ہے, تو فلاح ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ خوشحالی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ سوچ کا انداز, یہ نیکی ہے, یہ سوچ کا انداز. یہ اس لکھا ہے کہ تم تقوی کی روش کو اپناؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ ہے تمہاری فلاح کی جگہ. اس بات میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھلے دروازوں سے آتے ہو کہ اگلے دروازوں سے آتے ہو, اگلے ہی دروازوں سے آؤ, لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے آؤ. احرام باندھا ہے, اب گھر میں آنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. جب اللہ نے ممانعت نہیں رکھی تو کسی سے ممانعت کرنے کی اور کسی سے منوسیت لینے کی اور کسی سے عیب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میں اور آپ کیا کرتے ہیں. اذان ہوئی, پتا ہے کہ 15 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جانی, پتا ہے ہمیں سب کو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اذان سے پہلے ہم اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ نماز بھی اذان ہونے والی ہے, رب کے گھر سے آواز آنے والی ہے. دل اگر وہاں پہ اٹکا ہو, کیونکہ متقی کا دل کہاں اٹکا ہوتا ہے؟ تو مسجد میں اٹکا ہونا چاہیے تھا, وہ اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے تھی. چلو وہ فیز ابھی نہیں آیا, کوئی بات نہیں, اب اذان ہو گئی ہے, اب تو آرڈر آ گیا کہ آؤ. ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے, اپنا کوئی کام کرتے رہتے. اللہ کا حکم بازار البے, نیکی یہ تھی کہ اپنے کام کو چھوڑ دو, ادھر چلے جاؤ. اور پھر میں متقیوں کی, جو نام نہاد متقی ہوتے, ان کا ایک منظر دکھانے لگا ہوں کہ جب یہ ادھر جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے, جلدی جلدی وضو کرتے ہیں, وضو بھی اطمینان سے نہیں ہوتا. تو وضو مکمل کرنے کے بعد یا وہ گھر سے نکلتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں, بھاگتے ہوئے باقاعدہ. متقی ہے بچارہ, اس کی نماز کی کوئی رکعت یا تکبیر اولا اس کی رہ نہ جائے, بھاگتے ہوئے جا رہا ہے. اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ مومن پر وقار ہوتا ہے, اپنے وقار کو کسی قیمت پہ داؤ نہیں لگاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی بھاگا ہوا آیا, اس نے آ کے نماز پڑھنی چاہی, آپ نے کہا اب کرانا کا ماسل لئی, چل واپس جا, اور آرام سے چل کر آ. تو اس طرح کا جس طرح تم نے نماز پڑھی نہیں, کیا نیکی ہے تمہاری. مومن کے وقار کو دو پہ لگاتے ہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہیں آرام سے سکینت کے ساتھ آؤ, یہ اللہ کا گھر ہے, اس کے ادب کا خیال کرتے ہوئے. اور جناب جتنا کوئی متقی بننے کی کوشش کرتا ہے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے بالکل جناب بھاگتے ہوئے جاتا ہے. اور جس طرح ایک زلزلہ سا آ گیا ہے اور اس کی اگر تکبیر اولا رہ گئی تو وہ مر جائے گا, اور جب تو اندر بیٹھا باتیں کر رہا تھا ادھر ادھر کے کام کر رہا تھا اسی پہ اللہ تجھے یاد نہیں آیا؟ نیکی تو یہ تھی کہ تیرے کام رک جاتے تو ان ٹائم اور اچھے طریقے سے مسجد میں آتا. اور پھر اللہ نے کہا ہے, اس کے رسول نے کہا ہے کہ سکینت کے ساتھ آؤ. ہم نے عجیب سا ایک دین بنا لیا, اللہ نے اسی کو توڑا ہے. رسم و رواجوں کا نام دین نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ جائے تو سارا رات لگے رہتے ہیں, ساری رات لگے رہتے ہیں جھنڈیاں لگانے میں. خیری علیہ السلام کی صدا آتی ہے, اس وقت تھک کے گھر میں سوتے ہیں. یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوا میں, اپنے مشاہد اور مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دن مناتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا اور محبتوں کا اظہار کرنا بہت نیکی کی بات ہے, لیکن یہ نیکی نہیں ہو سکتی کہ اس کے خوف سے اور اس کی محبت کے بغیر تم یہ کام کرو. اس لیے کرو کہ ہمارا ایک فرقہ ہے اور یہ بات کہتا, اس لیے یہ نیکی نہیں رہے گی. وہ کہے کہ مخلوط سوسائٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, تم پہاڑیاں بنا کے گھروں کی لڑکیوں کو سجا کر بھیجو اور لڑکے بھی وہاں پہ پہنچے اور وہ پہاڑیاں دیکھ رہے ہیں. وہ کہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں, اور تم نیکی کے نام پر آلات موسیقی بجا بجا کر اور ناچ ناچ کر اس دن کو منانے کی کوشش کرو کہ ہم محمد رسول اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں. لوگو, یہ رسمیں جنہوں نے بنائی ہیں وہ فرقے ہوتے ہیں, ان کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کی اپنی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں, وہ دماغ سے نہیں پیٹ سے سوچ رہے ہوتے. اللہ تو بہت واضح واضح کہہ رہا ہے کہ ان رسموں کا نام لوگوں دین نہیں ہوتا, ان ظاہری چیزوں کا نام اس کی روح کو سمجھو. افلا تتفکرون افلا تتدبرون, کیا تم غور فکر تدبر نہیں کرتے؟ اللہ سے جو باتیں کر اس پہ غور تو کرو, کہا کیا ہے, تمہارے اندر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے. میں نے حج کرنا ہے, اللہ نے کہا جس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں وہ حج کرے. میں ملاوٹ کر کے پیسے کما کے چلا جاؤں حج کرنے, حج ہو جائے گا؟ حج تو ہے, وہ حج کام تو نیکی کا ہے. محمد رسول اللہ کی محبت میں خوشی منانا نیکی ہے, لیکن کر کے آ رہے ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اور یہاں پہ کہا لیس البر بان تعتوا البیوت من ظہورها. میں بات واضح کر سکا جی؟ میرا اگلی آیہ کریمہ میں اگلی دفعہ ہی کروں. جو یہ رویہ اپناتے ہیں تو دشمن کبھی ٹھنڈے پیٹوں آپ کو برداشت نہیں کرے گا. ٹکراؤ ہوگا, پتھر پڑیں گے, طائف کی وادی آئے گی. شب ابی طالب کے اندر بھی 3.5 سال گزارنے پڑیں گے. جس کو وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جنگ ہو جائے چاہے وہ بھوک یا خوف جنگ کا, وہ تمہیں تنگ کر رہا ہو, اس کے اندر صبر کرنا ہے تو صبر کرنا پڑے. اب اس کے لیے اگلی ہدایات, جب یہ رویہ انسان اپناتا ہے تو اگلی ہدایات کیا ہیں, انشاءاللہ ان ہدایات کو, وہ جو ٹکراؤ ہے یہ ہمیں سکھاتے ہیں لوگ کہ جناب حکمت یہ ہے تو بس آدمی آرام سے اتنی خوبصورتی سے کام کرے کہ کسی کی گرفت میں نہ آئے. جملہ بھی ایسا کہنا ہے کہ پتہ نہ چلے کہ تم نے اللہ کا نام بھی لے لیا ہے. اور کہتے ہیں یہ عقل مندی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ وہ جو تورا برا بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ڈرا جائے. تورا برا بنانے کی صلاحیت کس میں ہے؟ راس الحکمت مخافت اللہ، راس الحکمہ، سب سے بڑی حکمت یہ ہے، راس کہتے ہیں سب سے اوپر والے، ریاست کا راس ہے کہتے ہیں سب سے اوپر والے، سر جس طرح ہے، راس الحکمت، سب سے بڑی حکمت یہ ہے مخافت اللہ، اللہ سے ڈرنا، سب سے بڑی حکمت کیا ہے جی؟
اللہ سے ڈرنا۔
اپنی معاش کا مسئلہ آ جائے تو کس سے ڈرنا چاہیے؟
اللہ سے ڈرنا۔
امریکہ یورپ کٹھے ہو جائیں، ہندوستان کٹھا ہو جائے، تم تھوڑے ہو جاؤ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟
اللہ سے۔
یہ حکمت کا تقاضا ہے، راس الحکمت مخافت اللہ۔ ہم تو ہر چودھری سے ڈرتے ہیں، ہر وڈیرے سے ڈرتے ہیں، ہر خاقان سے ڈرتے ہیں، ہر امیڈیٹ باس سے ڈرتے ہیں، ہر غنڈے سے ڈرتے ہیں، جس کی اخلاقی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس سے ڈرتے ہیں، اور الٹی گنگا ہے، اور اہل تقویٰ سے ڈرتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کا نام بھی احترام سے لیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اندر کے ایمان کی کیفیت دیکھ لی، تمہارا دل تو اس کی محبت کے اندر موزن ہونا چاہیے تھا، کیا ہو گیا ہمیں؟ اصل نیکی کو نہیں پہچانتے، اصل نیکی کیا ہے اس کی طرف رغبتیں نہیں رہی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیں تقوی کی روش اللہ عطا فرما دے اور ہم فلاح کے رستوں پہ چل سکے۔ وآخر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات۔ آج ہم نے آیت نمبر 190 پڑھنی ہے، 190 کی۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ وقاتلوا، اردو کا کلمہ ہے واو، اور قتال کا کلمہ بھی اردو کا، ایک قاتلہ اس نے قتل کیا، وقاتل قتال کر لڑ، وقاتلوا واو الف جمع کی علامت ہے، تم سب قتال کرو، تم سب لڑو، فی سبیل اللہ، فی کا کلمہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، فی صد، فی الحال، فی الفور، سبیل راستہ، اور اللہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، پہلے کلمے کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا سبیل کے ساتھ، اور اللہ کا آغاز الف لام سے ہو رہا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے، الذین یقاتلونکم، الذین ان لوگوں سے، ان سب اشخاص سے، یہ بار بار آنے والا کلمہ ہے، مقاتلون، یہ شروع مضارے کی علامت آ گئی تھرڈ پرسن کی، قاتل قتال کرنا، اور قاتلون سب قتال، ان سب یقاتلون جو سب قتال کرتے ہیں یا کریں گے، کم تم سب سے، ان لوگوں سے جو آپ سے قتال کرتے ہیں، جو آپ سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، ولا تعتدوا، اردو میں بھی کہتے ہیں عدو دشمن کو، یہ تو تم کے لیے آ گیا، باقی کلمہ وہی ہے، عدوت عداوت بھی کہتے ہیں، جو تم سے عداوت رکھتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے دشمنی کرتے ہیں، ان سے پھر تم لڑو، ان اللہ، ولا تعتدوا،
پھر دیکھنا زیادتی نہ کرنا، دشمنی نہ کرنا، آگے نہ بڑھ جانا، سرکشی نہ کر لینا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحبو، نہیں پسند فرماتے، حبا یحبو، اردو کا کلمہ ہے، المعتدین، یانون تو جمع کی علامت، شروع میں جو میم لگا ہے یہ تو والے کے لیے آتا ہے، جس طرح مطیع، اطاعت کرنے والا، محب، محبت کرنے والا، اسی طرح معتد، اعتداء کرنے والا، سرکشی کرنے والا، زیادتی کرنے والا. وقتلوہم، اور ان کا قتال کرو، لڑو ان سے، حیثو ثقفتموہم، حیثو، یہ کلمہ ہا یا اور سا سے نکلے گا، بار بار آنے والا کلمہ ہے، 1.5 میں سے ہے، حیثو یا حیثما کبھی آتا ہے، جہاں بھی. ثقفتموہم، یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، ایک معنی کے اعتبار سے ہوتا بھی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں ثقافت، یہ وہی کلمہ ہے. ثقافہ، اس کے معنی ہے مہذب ہونا، تہذیب یافتہ ہونا. لیکن یہاں ثقافہ ہے، اگر زین آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں پا لینا، مل جانا. ثقفتمو، ثقفہ، اس نے پایا. ثقفتم، تم پاؤ، تم، اردو کا کلمہ تم، واو الف جمع کی علامت ہوتی ہے، تم سب پاؤ، لیکن یہاں پر الف کی علامت نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس لیے اس کے بعد ضمیر آ گئی ہے. جب کہیں واو الف، وانون، یانون آ جائے، یا مسنا کی علامتیں الف نون وغیرہ آ جائیں، تو آخری جو علامت ہوتی ہے اگر کوئی ضمیر ساتھ لگے تو وہ حذف ہو جاتی ہے. ہم لگنے کی وجہ سے وہ الف نہیں رہا. من حیث اخراجکم، من، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ، من سے، حیث، جہاں سے، اخراجوکم، اخراجا، اس نے خارج کیا، اس نے نکالا، اردو ہی کا کلمہ، کم، تم سب کو. والفتنہ، تو، فتنہ کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی برا ہے، اشد، بہت شدید ہے، من القتل، قتل سے، یہ فتنہ تو قتل سے بھی برا ہے. ولا تقاتلهم، واو کے معنی اور، لا کے مطلب نہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا جواب، لا تعداد، لا زوال. ولا تقاتلهم، اور تم نہ قتال کرو، تم نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، عند کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پاس، قریب، نزدیک. مسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب تم ان سے قتال نہ کرو، خانہ کعبہ کے ارد گرد ان سے قتال نہ کرو، وہ جو حرم کا علاقہ ہے اس میں قتال نہ کرو. حتی یقاتلکم، یہاں تک کہ اگر وہ تم سے قتال کرے، ہاں وہ تم سے قتال کرے تو پھر ان سے لڑ سکتے ہو. فیہی، اس میں، فان قاتلوکم، اگر وہ تم سے قتال کرے، فاقتلوہم، بس ان سے قتال کرو. کذالک جزاء الکافرین، کذالک، یہی ہے وہ جزاء، جزاء بھی اردو کا لفظ ہے. الکافرین، کافروں کی، یہ تو کافروں کی ہی سزا ہے، یہ ان کی ہی جزا ہے. فَإِنْ اِنْتَهُوا، اگر وہ انتہا کر دیں، ختم کر دیں، چھوڑ دیں اپنے اس معاملے کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی. وَقَاتِلُهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةً، اتنی دیر قتال کرتے رہو ان سے، حتی لا تکون فتنہ، حتی کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے، فتنے کو ختم کرنا ضروری ہے. ویکون دین للہ، اور یکون، اور ہو جائے، کانا یکون، کون کا مطلب ہونا، الدین،
دین تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کرینا اور سلیقہ رحمت نام لگ گیا وہ تو خاص ہوتا ہے، یہ خاص دین ہو جائے للہ اللہ کے لیے، نام شروع میں لگا کے لیے، اللہ کے لیے، پن انتہو اگر وہ چھوڑ دے فلا عدوانا، فلا پس نہیں ہے عدوانا تو کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، اللہ علی الظالمین، اللہ سوائے اللہ پر الظالمین سوائے ظالموں کی، ظالموں سے تو عداوت رہے گی، ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مسلم ہو وہ غیر مسلم ہو، جو صفت ظالم میں آ جائے اس سے تو لڑائی رہے گی. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چونکے تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والوں کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والے. وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ، تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. وَيُكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائے، فَنَمْتَ ہُو، اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روان نہیں. دعوت اسلام کفاران کی چوٹی سے بلند ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، پکارا اور سمجھانے کی کوشش کی جس میں انہی کا فائدہ تھا، تو مکے والوں نے بالعموم اور خود ان کے اپنے عزیزوں رشتہ داروں نے اپنوں نے بالخصوص اس دعوت کا انکار کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ کہ تباً لک کا کلمہ سننے کے بعد بھی پھر دوسری دعوت دے دی، انہوں نے کہا تباً لک، تیرا بیڑا غرق ہو جائے اے محمد، نعوذ باللہ، کیا تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا کہ اپنے اباؤ اجداد کے دین سے ہمیں تم موڑ دو، ایک نئے دین کی دعوت دے دی تم نے، جسے اردو میں کہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے، اس طرح کا. سرکار دو عالم نے پھر دعوت دے دی اپنے گھر میں کھانے کی دعوت، خاندان کے لوگوں کو بلایا کہ تم تو میرے اپنے ہو، تم تو میرے چچا ہو، بچپن سے تم نے مجھے پالا ہے، دیکھا ہے میں کیسا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ لوگوں نے پتھر مارے، کوڑا پھینکا، کائنات کے شریف ترین انسان پر جاتے ہوئے کوڑا پھینک دیتے، وہ جس رب کے آگے سجدہ کرنے کی دعوت دیتا وہ خود بھی اس پہ پہلے سجدہ کرتے، خانہ کعبہ میں سجدے میں ہیں. وہ عقبہ بن معیط آتا ہے اور اوجڑی لے کر اونٹ کی اور اوپر ڈال دیتا اور مزے لیتا ہے، اور محمد رسول اللہ نیچے سے نکل نہیں پاتے.
سجدے میں پڑا ہوا انسان اونٹ کی اجڑی سے نکلے گا کیسے؟ ننی فاطمہ آتی ہیں روتی ہے، بابا یہ آپ کو کیوں تنگ کرتے ہیں؟ خاک ڈالتے ہیں وہ جھاڑتی جاتی ہے، ابا آپ کے سر میں تو خاک ڈالتے ہیں؟ پھر تازیانوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر کوڑے مارے گئے، جو مانتا جائے محمد رسول اللہ کی دعوت کو اسی کو کوڑے مارے، اور معاملہ ایسا ہوا کہ دعوت کو قبول کرنے والے غلام اور غریب لوگ زیادہ تھے، اور جنہیں اس زمانے میں وہ لوگ شرفا یا آج آپ الیٹ کلاس کہتے ہیں اس میں سے بہت کم لوگ تھے، تو وہ تانے دیتے کہ محمد پر ایمان صرف غلام ہی لاتے ہیں، غریب ہی لاتے ہیں، کھاتا پیتا سمجھدار آدمی ان کی مجلسوں میں نہیں جاتا، ان غلاموں کو مالکوں نے بہت مارا، پھر جب ایمان کی دولت یہ بڑھنی شروع ہوئی ان کے ظلم بھی بڑھنے لگ گئے، حتیٰ کہ ہجرتوں کا حکم آ گیا، کبھی حبشہ میں کبھی مدینہ میں، ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جواب میں صرف ایک ہی بات ہے، صبر 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 صبر، محمد صبر کرو، محمد کے ساتھیوں صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اگلے دن پھر دیکھتے کہ ظلم اور بڑھ گئے ہیں، اور محمد رسول اللہ پھر کہتے کہ تم نے یہی تقوی کی روش کو اپنائے رکھا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، حوصلہ ہوتا باہر جاتے تو ولی اور دوسرے لوگ اتبار ہوتا با وہ ظلم کی انتہا پھر کر دیتے، تو پریشان وہ ہو جاتے کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ مار کیوں پڑتی، یہ خود ایک امتحان تھا، اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے، یہ سوچتے سوچتے حتیٰ کہ ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا، ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا کہ محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی مدینہ چلے جانے کا حکم ہوا، کہ دشمن نے گھیرا ڈال لیا ہوا تھا کہ گھر کے ارد گرد اب نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ محمد رسول اللہ کو رہنے دیں گے، نہ محمد رسول اللہ کی تباہ بنیں گے، اور ہم سب کا کلا کما کر دیں گے، اور مکہ کے اندر پھر ہماری بات مانی جائے گی، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی بات مانی جائے، یہ جو اپنی بات منوانا کہ میرا باپ میرا دادا اس دین پہ تھا، تمہیں بھی میرے دین کو ماننا ہوگا، انگریزی میں سے پرسیکیوشن کہتے ہیں، یہ عربی میں سے فتنہ کہتے ہیں، عربوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی سوائے اس کے کہ محمد جو تم پیغام لے کر آئے ہو پیغام تمہارا سچا ہے، بات تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا ہمارے آباؤ اجداد پاگل تھے؟ وہ جو لات عزا کو مانتے تھے کیا وہ جہنم میں جائیں گے تمہارے خیال میں؟ تم ہمارے آباؤ اجداد کو برا کہتے ہو کہ وہ جہنم ہی ہے، تو ہم تمہیں کیسے اچھا کہہ دیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے، اگر تم اپنے سامنے یہ مناظر دیکھو کہ بلال بن رباح کو کوڑے پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، وہ عہد عہد کہتا ہے یہی ایمان ہے، صبر اور استقامت، صبر اور استقامت، اور بس اگر پوری آل یاسر کو مارا جا رہا ہے تو تمہارا کام اس موقع پہ اشتعال میں آنا نہیں ہے، دشمن غصہ دلائے گا، تم باہر نکلو گے، بات تمہاری ٹھیک ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو یہ کیوں مار رہے ہو،
بات تمہاری ٹھیک ہے، اندر سے جی چاہتا ہے کہ اب اس کا بدلہ ہو جائے، لیکن نہیں بدلہ لینا، صبر اور استقامت، صبر کرو. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے دشمن بتوں کو رکھا ہوا ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ سارے بت توڑ دیے جائیں، لیکن صبر اور استقامت، بس صبر کرنا، پڑے رہنے دو، ان کو مت چھیڑو. کب تک نہیں چھیڑنا؟ اللہ کہتے ہیں بس تم صبر کرو اور استقامت دکھاتے جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ. اچھا اللہ، تیرا گھر ہے، تیرے ہی گھر کے اندر تیرے دشمن تیرے بتوں کو رکھا ہوا ہے، تیرا حوصلہ ہے برداشت کر لے، ہم سے نہیں ہوتا. کہ تم میرے غلام ہو، تم نے میرا ہی کہنا ماننا. اور تاریخ اس پہ شہادت دیتی ہے کہ محمد رسول اللہ نے 13 سال تک اس زندگی میں کوئی جوابی کاروائی نہیں کی، اجازت ہی نہیں ملی تھی، جی چاہتا تھا، کبھی نہیں ایسا کیا کہ آج ہم اتنے 42 افراد کٹھے ہو گئے ہیں، آج 85 افراد اور مل گئے ہیں ہمارے ساتھ، چلو ایک گروہ بنا کے فلاں جگہ پہ جو خواتین کو بیچ کر ان کے جسموں کی کمائی کھاتے ہیں ہم اس اڈے کو تو توڑ دیں. نہیں، کہا نہیں، ہے تو ظلم، ہے تو زیادتی، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق ابھی صبر ہے، ہم تو صرف سمجھائیں گے کہ کام یہ غلط ہے، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، لڑیں گے نہیں. یہ صبر کرتے 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 جب دشمن نے گھر کو گھیر لیا، اللہ وہاں سے بچا کے لے گیا، سمجھانے والا سمجھا رہا تھا کہ دیکھو گھر کو گھیرا ہوا ہے، ہر خاندان کا ایک فرد باہر کھڑا ہے، اور وہیں سے محمد رسول اللہ نکل کے جا رہے ہیں، صرف چند کنکریاں اٹھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مار کے وہ کنکریاں دشمن کی طرف پھینکتے ہیں اور دشمن عمدہ ہو جاتا ہے، اسے نظر ہی نہیں آتا. سرکار دو عالم پورے وقار کے ساتھ، چھپ کے نہیں، پورے وقار کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور پورے رستے سے جاتے ہوئے ظاہر اڑ کر نہیں چلے گئے، پھر جا کے وہ اپنے مدینہ جانے کے لیے رستے کو حکمتوں کے ساتھ طے کرتے ہیں، مدینہ میں جانے کی بجائے الٹا رستہ اختیار کر لیتے ہیں. ہمیں یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کام تو تم نے میرے اوپر چھوڑنا ہے، صبر اور استقامت ہی سے کام لینا ہے، اپنی عقل کے ساتھ صرف اس راہ پہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کرنا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی تعداد کو اکٹھے کرتے جاؤ، حتیٰ کہ مدینہ کی اسلامی مملکت بن جائے. جب تک مدینہ کی اسلامی مملکت نہیں بنتی، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. پہلے اسلامی مملکت بناؤ. جب ظلم پہ ظلم ہوا، گھروں سے نکال دیے گئے، اور اہل مکہ کو جو کہ اباؤ اجداد سے اسی علاقے کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور مکہ میں مدینہ منورہ پہنچ کر اسلامی مملکت بن جانے کے بعد حلیف قبیلوں کے ساتھ مل کر، پہلے جب یہ معاہدہ مدینہ طے پا گیا، میثاق مدینہ ہو گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حکمران تسلیم کر لیا گیا، آخری فیصلے کے لیے قوت جو ہے وہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی، پھر یہ حکم آ رہا ہے کہ تم منتشر تھے، اب کٹھے ہو گئے، دشمن تمہیں برداشت نہیں کرتا، وہ کرے گا بھی نہیں، وہ تم سے لڑنا چاہتا ہے، لڑے گا تم سے، اور دیکھنا تمہارا دشمن کا قبضہ وہ ہے حرم کے اوپر، اور حرم کے اوپر قبضہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم لڑنا چاہو گے تو حرم میں جا کے ان کے خلاف لڑو گے، اور حرم تو وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اندر قتال ویسے ہی حرام ہے، وہ آج سے نہیں، 4000 سال پہلے سے، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس زمانے سے حرام ہے. 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اور حرم کی حدود، اس کے اندر تو قتال ہر طرح کا، حتیٰ کہ جانور کو مارنا بھی حرام تھا. جانور مارنا تو بڑی دور کی بات، وہ پتا توڑنا بھی حرام ہے اس زمانے میں، تو حرم کے اندر کا پتا بھی نہیں توڑا جا سکتا. اب حکم دیا جا رہا ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اب تمہیں قوت مل گئی ہے، اب تمہیں طاقت مل گئی ہے، ایمان کی قوت ان ہجرتوں سے پوری ہو گئی. یاد رہے کہ اقامت کا کام، دین کو قائم کرنے کا کام دعوت کے میدان سے ہوتا ہے. میں پھر سے جملہ کہنے لگا ہوں، جس طرح محمد رسول اللہ نے فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر دعوت کا کام کیا، اس کا آغاز، اقامت دین کا آغاز دعوت کے میدان سے ہوتا ہے. صبر اور استقامت کی سیڑھیوں پر جب تک انسان کھڑا نہیں ہوتا اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے جب تک وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزرتا نہیں ہے، شب ابی طالب اس کے رستے میں جب تک آتی نہیں ہے، اس وقت تک اقامت دین کا کام نہیں ہوتا. کیونکہ اقامت کا کام کرنے والوں کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا جاتا ہے کہ اگر ان کے اندر کوئی آلائشیں موجود ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. یہ بھٹی سے گزارنا یہ بھی یاد رہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوتا. اللہ کو تو پیدا ہونے سے پہلے پتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ وہ تو علیم بذات صدور ہے. یہ کلمات بھی جو قرآن حکیم میں استعمال فرمائے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں. دراصل اس سے بھی مراد یہ ہے کہ ابھی اللہ کی دین کی اقامت کا جھنڈا اٹھانے کے تم قابل تمہارے ہاتھ نہیں ہوئے. تمہیں ابھی مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو شب ابھی تعلیم میں 3.5 سال گزارو. ابھی جان کی زیادہ پرواہ ہے تو پھر تمہیں دشمن کے تیروں، دشمن کی تلواروں اور دشمن کے عزائم کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ تمہیں گھر سے نکالیں گے تو اپنا پیارا گھر چھوڑنا پڑے گا. اور سچ بات تو میں یہ کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی کہے کہ پورے اسلام کو ایک جملے میں بیان کرو تو میں عرض کروں گا کہ پورا اسلام ہجرت اور جہاد کا نام ہے اور بس. ہجرت اور جہاد کا نام ہے. اس ہجرت میں مال بھی قربان کرنا، اپنوں کو قربان کرنا، اپنا گھر قربان کرنا، اپنی جان اللہ کے رستے پہ لگا دینے کا حوصلہ دیا، اس پہ صبر اور استقامت جب انسان کرتا ہے لیکن دعوت کے میدان سے نکلنے والا ہو تو، اس کے جواب میں پھر مدینہ کی اسلامی مملکت بنتی ہے. جب اسلامی مملکت بن جائے اب رویہ دوسرا ہوگا. اب کیا رویہ ہے؟ کہ مکے کے لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں، حرم تمہارا علاقہ ہے. یاد رہے کہ یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں ہم نے پڑھا کہ تحویل کعبہ ہو گئی تھی، یاد آئے نا جی؟ تحویل کعبہ ہو گئی، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی ہیں اس پر ایمان لے آئے ہو، اور یہ اسی دین کی طرف بلا رہے ہیں جس دین پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس لیے اب اس حرم کے اوپر تمہارا استحقاق ہے. اور اس بات کا اعلان ہو جانے کے بعد کہ یہ تم نے نماز بھی جو پڑھنی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب تمہیں روک دیا گیا ہے بیت المقدس کی طرف نہیں کرنی، اب تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تمہارا قبلہ بھی ہم نے تبدیل کر لیا ہوا ہے، پچھلی سیٹوں پہ بیٹھ گئی، پچھلی سیٹوں پہ، کہ تم نے صبر و استقامت کے ساتھ کام کیا، ہم نے تمہیں مملکت عطا کر دی، اگر اب کوئی تم سے دشمنی کرتا ہے، اگر اب کوئی تم سے لڑتا ہے، تمہارے ساتھیوں کو اب کوئی مارتا اور پیٹتا ہے، تمہاری مملکت بن گئی ہے، تمہارے ساتھی کو کوئی مکہ کے اندر بھی مارے، اب تم چین سے نہیں بیٹھو گے، تمہارا بھائی ہے، جب تلک مدینے کی مضبوط اسلامی مملکت نہیں بنی، اس وقت تو یہ تھا کہ ابو جندل بھی آیا ہے تو واپس کر دیا، تو معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، صبر کریں گے، اب مکہ جا کر ہر عمرہ کرنا حج کرنا تمہارا حق ہے، اس سے اگر کوئی تمہیں روکتا ہے، شاعر اسلام کو پورا کرنے سے اگر کوئی روکتا ہے تو اب صبر نہیں کرنا، کہ اگر وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب قتال کرنا، تلوار ہم نے تمہیں دے دی، بھروسہ ہم پہ کرنا، اب قتال کرو، لڑو ان سے، کتنا لڑنا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جملہ ذرا رک کے پڑھنے والا ہے، شرط پہلے ہی لگا دیے فی سبیل اللہ ہو، یہ راستہ اللہ کا ہو جس پہ لڑنا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، جس طرح ابھی کہا جا رہا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہو، یہ شاعر اسلام ہے، اس کو کوئی روکتا ہے، کوئی دشمن دین کے اوپر چلنے نہیں دیتا، اب ان سے لڑنا ہے، دین کہتے ہیں ہر اس بات کو جس کے بارے میں حکم اللہ فرما دے اور ان کے رسول فرما دے، کچھ باتوں کے بارے میں اللہ اس کے رسول خاموش رہتے ہیں، اس کے اندر تمہیں اجازت دی ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر لو، اجتہاد اسے کہتے ہیں، پھر اجتہاد کر لو، اجتہاد کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اہل علم نے اگر اجتہاد کر لیا ہے تو کسی نے ٹھیک کیا ہوگا اور کسی نے غلط کیا ہوگا، کیونکہ ٹھیک جس کی 100% شورٹی ہوتی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بات وہ ہوتی ہے جو اللہ ڈائریکٹ فرما دے، اس کے رسول ڈائریکٹ فرما دے، اس کا نام دین ہے، اور دین تو 100% سچ ہوتا ہے، لیکن جو اہل علم نے آراء بنائی ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر دین کے اندر رہتے ہوئے جو بنائی ہوتی ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے افکار ہیں، یہ ان کے اجتہادات ہیں، ان کے اجتہادات، ان کے افکار، ان کے خیالات کی خاطر لڑائی جائز نہیں ہے، ایک اہل علم نے کہا کہ رفع دین کریں گے، دوسرے اہل علم نے کہا رفع دین نہیں کریں گے، یہ تو اہل علم کے درمیان اجتہادی مسئلہ تھا، اس اجتہادی مسئلے پر کسی کو مجبور کرنا کہ وہ بھی وہی کچھ کرے جو میرے دماغ میں سمجھا، اسے پرسیکیوشن کہتے ہیں، اسے فتنہ کہتے ہیں، اسلام اسے فتنہ کہتے ہیں، یہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے، تم نے جو لڑنا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے لڑنا ہے، میں بات سمجھا سکا یا نہیں، محرم شروع ہو گئے، ہم کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی یاد شیعہ مناتے ہیں، شیعہ تو ایک گروہ ہوتا ہے اور کہنے والا سنی ہوتا ہے، امام حسین سنی تھے کہ شیعہ، جی مجھے بتایا تو اسے آواز نہیں آئی، جب وہ مسلمان تھے تو تم سنی اور تم شیعہ کیسے ہو گئے، یہ تو تمہاری اجتہادی مسائل، ان اجتہادی مسائل کی بنیاد پر ایک آدمی کہتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، بالکل انسانی زندگی ہے، وہ سمجھتا کہ وزیر اعظم بننے کے قابل اے ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بی ہے، اے اور بی کو ماننے پر کیا میرے دین کا معاملہ آپ کو کیا ہوگا؟ تو کسی نے کہا علی مرتضیٰ کا زیادہ استحقاق ہے، کسی نے کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق کا زیادہ استحقاق ہے، یہ ایک پولیٹیکل اجتہادی سوچ ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے؟ امیر المومنین بنانے پر کوئی کہے کہ میں نے امیر المومنین کا جو ادارہ ہے وہی ختم کرنا ہے، اس کا ادارہ نہیں بننے دیں گے، یہ جو امیر المومنین کا ادارہ نہیں بننے دے گا یہ دین کی راہ کی رکاوٹ ہے، لیکن دین کی راہ میں امیر المومنین اگر بنانا ہے تو وہ اے بھی ہو سکتا ہے، بی بھی ہو سکتا ہے، سی بھی ہو سکتا ہے، جو زیادہ میرے خیال میں اگر ایک کے اندر وہ کوالٹی زیادہ ہیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہے، بی کے خیال میں، دوسرے گروہ کے خیال میں وہ بی کے اندر زیادہ ہے، تیسرے گروہ کے خیال کے اندر سی کے اندر زیادہ ہے، وہ اجتہادی مسائل ہیں، ان اجتہادی مسائل پہ آپس میں لڑائی جائز ہوگی؟ اسے دین سمجھ کے لڑنا جائز ہوگا؟ ہم تو ایسے بدبخت ہیں، اجتہادی مسائل بھی وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں، مسواک پانی سے کی جانی چاہیے کہ پانی کے بغیر، اس پہ جب لڑ رہے تھے اسے دین کا مسئلہ سمجھ کر، جب اس پہ لڑ رہے تھے تو راڈرک کی فوجیں ہسپانیہ میں داخل ہو گئی، جب شیعہ اور سنی لڑ رہے تھے اور اس کے اوپر مناظرہ ہو رہا تھا اس زمانے میں، شہنشاہ تاتار کی فوجیں، انہوں نے جب آ کے بغداد کا کلا کما کیا تو اس میں سے کسی سے نہیں پوچھا تھا بتاؤ تم شیعہ ہو کہ سنی، سب کو ختم کر دیا، کسی سے نہیں پوچھا تھا۔ تو اجتہادات کی بنیاد پہ لڑنا، اختلاف ہو سکتا ہے، اسلام ذہنی طور پر پوری آزادی دیتا ہے، اور کوئی شخص اگر یہ کہے اس بات میں تم پورے آزاد، حتیٰ کہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، پوری طرح آزاد۔ اب اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلمان کر لیا جائے؟ اس کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ پوری آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور جبر نہیں ہے، ہاں ہم تو دعوت دیتے ہیں قبول کر لو تو بسم اللہ، قبول نہ کرو تو بسم اللہ، آخر میں آ کے جواب مل جائے گا، اس کے تمہیں حساب مل جائے گا۔ اس بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اس بنیاد پر کسی سے لڑا نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ یہ جملہ بھی کہا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو، کسی کے کہ وہ دعا میں تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے، اور یہ فتنہ پرور لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں امت محمد تلواریں نکال لیتی، اسلام اسے پرسیکوشن کو فتنہ کہا۔ یہ کام، یہ سنت جو ہے اپنے افکار کے مطابق دوسروں کو زبردستی مجبور کرنا کہ وہ بھی ایسا کرے، یہ تو کفار کی تھی، وہ کفار کہتے تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہے تو سچ، لیکن کیونکہ ہمارے ابا اجداد ایسا کرتے تھے تمہیں بھی ایسا کرنا پڑے گا، جس جس کو مارا ہے انہوں نے اس کی آپ تفصیل نکال کے دیکھیں تو وہاں پہ یہی کہہ رہے تھے جو ہم سمجھے ہیں تم بھی وہی سمجھو، جو ہم کہتے ہیں تم بھی وہ کہو، ورنہ تم اپنے ابا اجداد کے دین سے نکل جاؤ گے۔ جہاں پر اس طرح کی پرسیکوشن ہوتی ہے، یہ جو فتنے کے امام بن جاتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ حکم آ گیا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو، امت کا اتحاد یہ دین ہے، اور امت کو جو انتشار میں پھیلا دے اس کے خلاف لڑو۔ جی میں بات سمجھا سکا یا نہیں؟ جی امت کا اتحاد، کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں امت واحد بنایا ہے، ہم نے تمہیں جسد واحد بنایا محمد رسول اللہ نے کہا، ہم نے تمہیں کل بنیان المرسوس بنایا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی انتشار کی باتیں کرتا ہے تو وہ دین سے دوری کی بات کرتا ہے، یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے جس پہ ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے اللہ کا، اس حکم کو ماننا ضروری ہوگا، اجتہادی نہیں۔ اس کے حوالے سے قتال کیا جائے گا، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے لڑتے ہیں ان سے اب لڑو، جو تمہیں شاعر اسلام سے روکتے ہیں تم شاعر اسلام سے باز نہ ہو، اب اللہ نے تمہیں قوت دی ہے، تم منتشر تھے تمہیں متحد کر دیا ہے، اور تم غلام تھے تمہیں آزاد کر دیا ہے، تم محکوم تھے اور تمہیں حکمرانی عطا کر دی ہے، اب اللہ کے حکم کے ساتھ تم نے سرنڈر نہیں کرنا، اب کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، اب اگر کوئی کروانا چاہے تو اس کے خلاف لڑنا ہے۔ حیا اور شرم یہ دین ہے، حیا اور شرم دین ہے۔ کوئی امریکہ کوئی یورپ ہمیں یہ بات کہے کہ ماڈرن بننے کے لیے عورت اور مرد کو کٹھے چلنا ہے تو یہ نکاح کرنا یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، اور کوئی اپنی قوت کے ساتھ زبردستی عورتوں کے منہ سے نکاح اتروانے کی کوشش کرتا ہو، ترغیبات دے دے کر ان کے منہ سے نکاح اتروا دے، یہ پروسیکیوشن۔ اللہ کہے کہ سود کا کاروبار حرام ہے، اور کوئی ترغیبات دے دے کر اپنے اقتدار کی قوت کے ساتھ ہمارے بینکوں کے اندر زبردستی نظام سود کو قائم کرتا ہو اور کہے کہ تم اسے مانو کہ یہ ٹھیک ہے، جو اس کے خلاف اٹھے گا وہ فنڈامنٹلسٹ ہوگا، ہاں وہ فنڈامنٹلسٹ ہی ہوگا، اسی فنڈامنٹلسٹ کو حکم دیا گیا ہے اقتدار ملنے تلک صبر اور استقامت سے رہنا، اور جب اقتدار مل جائے قوت مل جائے تو مت معاف کرنا ان لوگوں کو جو تیرے رستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، تیرے دین پر چلنے سے تجھے روکتے ہیں، اب ان کے خلاف قتال کرنا اب صبر نہیں، صبر کا مرحلہ اب ختم ہے، اس وقت ہے جب تم کمزور ناتواں تھے اور تمہیں اندر سے پاک کیا جا رہا تھا، گویا کمزوری اور ناکامی کا تعلق یہ ہے کہ جب انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، جب نیکی کی طرف پوری طرح نہیں چل رہا ہوتا، ابھی خامیاں ہوتی ہیں، ابھی وہ ہاتھ اتنے پاک نہیں ہوتے کہ اللہ کے جھنڈے کو تھام لے، اس وقت تک وہ کمزور ہوتا ہے، جب وہ اندر سے پاک ہو جائے تو اللہ اسے قوت طاقت عطا فرماتے ہیں۔ قوت طاقت تیرے گھوڑوں سے نہیں آنی، تیری تلواروں سے نہیں آنی، یہ ساری طاقت ہم نے اپنی جناب سے دینی، تو ہم تو ہر وقت دے سکتے، تم تھوڑے ہو تو ہم زیادہ پہ غالب کر دیں گے، ہاں صرف اتنا ضرور کہ جس طرح میں نے بتایا نا کہ محمد رسول اللہ نے اپنے عقل خرد کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے پہلے سفر الٹا شروع کیا تھا، اسی طرح عقل و خرد کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھوڑے اپنے ٹینک اپنے ایٹم بم یہ پوری طرح تیار کرنے ہیں، اور ان کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری شان کے ساتھ رکھنا۔ اب پاکستان میں اللہ کے فضل سے ہمیں اقتدار نصیب ہوا، 60 سال ہو گئے ہیں، لیکن فتنے کا عمل مسلسل جاری ہے، فتنے کے خلاف نہیں ہم لڑتے، دشمن نے ہمیں شیعہ سنی پارٹیوں کے اندر پولیٹیکل اور دوسرے تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کرتے ہوئے، یہ امیر یہ غریب، یہ درمیانہ طبقہ یہ اقتدار والا طبقہ، یہ امیر امیر تر ہو جائے غریب غریب تر ہو جائے، دو طبقے اور بنا دیے، امیر تر کا اور غریب تر کا، یہ کرتے کرتے محکومیاں دماغ میں اتنی چھا گئی کہ اب غریب آدمی کو ہمت نہیں کرتا کہ امیر آدمی کے خلاف چل سکے، بلکہ امیر آدمی کی مروبیت کے اندر ویسا لباس پہنتا ہے، ویسی گفتگو کرتا ہے، ویسا چلتا پھرتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں، یہ پروسیکیوشن ہے، یہ فتنہ، اس کے خلاف لڑنا۔ یہ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلا حکم. اس کے بعد جنگ بدر کے لیے باقاعدہ آرڈر آیا. اس سے پہلے تک صبر اور استقامت. تو پاکستان کے لوگوں کو بھی اگر اللہ کے دین کو غالب پہلے کرنا ہے, امیر المومنین جو اللہ کے خلیفہ ہوں, اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا, جو خلیفہ ہے اسے پہلے لے کر آنا ہے. پھر اللہ کی بنیاد پر جس رستے میں جو رکاوٹ آئے گی اسے توڑنا ہے. مرحلے ہم آگے پیچھے جب کر دیتے ہیں تو فتنہ پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بات سچ ہے کہ گندی کیسٹس, گندی فلمیں جو محلے کے اندر بیٹھ کر وہ ویڈیو والا دیتا ہے لوگوں کو, اس سے معاشرہ برباد ہوتا ہے. اب کیسٹ کی دکانوں کو جلانا, کیسٹ والے کو مارنا, کیسٹ والے کو لوٹنا اب اس کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ خلیفہ امیر المومنین جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تمہارا معاون ہو سکتا تھا وہ ابھی موجود نہیں ہے. اس سے پہلے اگر یہ حرکت کرو گے تو تمہاری بڑھتی ہوئی قوت بھی کم ہو جائے گی. اور کیوں کم ہوگی؟ میں نے کہا اللہ کی معصیت جب ہوتی ہے تب کم ہوتی ہے. اللہ کی تو حکم یہ تھا کہ پہلے مدینے کی حکومت اور پھر برائیوں سے منع کرنا ہے. جس طرح اگر مکہ کے اندر میں نے ابھی بتایا 365 بت تھے, جب قوت آ گئی فتح مکہ ہو گیا, ایک بھی رہنے دیا؟ اور یہ مرتضیٰ توڑتے جا رہے ہیں اور محمد رسول اللہ اپنی چھڑی سے نیچے گراتے جا رہے ہیں اور بلال بن رباح اٹھا اٹھا کر حرم سے باہر پھینکتے جا رہے ہیں اور حرم کو پاک کرتے جا رہے ہیں. لیکن مدینے کی حکومت سے پہلے نہیں کیا. آج میرا اور آپ کا میدان دعوت کا ہے. دعوت کے میدان میں جب اتنے ہم مضبوط ہو جائیں کہ اپنے رائے کی بنیاد پر, جمہوریت کی بنیاد پر, شورائیت کی بنیاد پر, اسلام کا کلمہ میں استعمال کر رہا ہوں اور جمہوریت کا کلمہ اسی کا ترجمہ آج کی زبان میں کر رہا ہوں, عوام کی آراء کے ساتھ جب اللہ کے دین کو غالب کر لیا جائے, امیر المومنین بن جائے, تو پھر یہ تمہارا ٹی وی گندے گانے لگا سکتا ہے, فوش لٹریچر چھپ سکتا ہے, ہم اس کے خلاف قتال کریں گے. اب اس کو سزا دیں, ابھی نہیں, ابھی کام دعوت کا ہے. اس مرحلے کو دیکھیے, میں نے جان بوجھ کے رک رک کر یہ بتانا شروع کیا ہے کہ قتال کا کلمہ سن کر لوگ فوراً نہ شروع ہو جائیں کہ ہم نے قتال کرنا ہے. نہیں, صبر اور استقامت, پہلے یہ انسانی بنیادیوں صاف اندر لے کر آؤ, پھر تمہارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی کہ اللہ تمہیں اپنا جھنڈا پکڑا دے اور تم اس کے لیے لڑنے والے بن سکو. صبر اور استقامت, صبر اور استقامت. قل آمنت باللہ ثم استقم, پہلے اس پہ استقامت دکھاتا جائے گا, پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ تیرے اگر ہاتھ میں طاقت بھی ہوگی, تیرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی, سامنے تیرے وہ تیرے مجرم بھی کھڑے ہوں گے, تو اللہ پھر یہ قوت دیتا ہے کہ 10,000 کے لشکر جرار کا سپہ سالار کہتا ہے مکے والوں تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو بہت مارا پیٹا ہے, گھر سے نکالا ہے, لا تسریب الیوم علیکم, آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں, جو معاف کیا. یہ جس کے اندر صبر و استقامت ہوتی ہے اس کو یہ حوصلہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابو سفیان نے اور اس کے خاندان نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں, میرے ساتھیوں کو بہت ستایا ہے, لیکن آج اگر ابو سفیان کے گھر میں کوئی بھی پناہ لے لے گا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. یہ صبر اور استقامت کے ساتھ رہنے والا جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ وہ ابو لہب